علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لے، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ پچھلے دو ایپیسوڈز میں ہم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم امت کے ایک بہت بڑے امام جو آئمہ اربعہ میں، یعنی امت کے بڑے آئمہ میں سے تیسرے نمبر کے امام گردانے جاتے ہیں، جن کو حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امت کی بہت جلیل القدر ہستی ہیں اور بڑی صفات کے اور بڑی ذہانت کے حامل ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی بڑی شخصیات سے اکتساب فیض کرنے، یعنی ان سے برکتیں پانے کا موقع ملا ہے، اور پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے آگے جو دین متین کی خدمت کی ہے، تو الحمدللہ آپ کی کوششوں اور خدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں مسلمان حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمات کا ثمر پا رہے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے حصہ پا رہے ہیں۔ ابتداء میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کا تعارف سنتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام محمد ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام ادریس ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو جو شافعی کہا جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے آباء اجداد میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شافع بن صائب۔ تو چونکہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے آباء اجداد میں ایک شخصیت کا نام شافع ہے، تو ان کی نسبت اور مناسبت سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ فقہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے امت کے جو افراد حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، تو انہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے شافعی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے فالوورز بھی شافعی ہیں اور آپ بھی شافعی ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ مطلبی ہیں اور آپ قریشی ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ جس دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، عین اسی دن حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اور اگر سن ہجری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سن 150 ہجری تھا، اور اگر پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے کے قرب کے اعتبار سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کی فضیلت دیکھی جائے، تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ دوسری صدی کے بزرگ ہیں، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین سے ملاقات کا شرف رہا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں جہاں صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کے فضائل ہیں، تو ان فضائل کو بھی دیکھا جائے تو تبع تابعین کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو برکتیں ہیں، ان سے حصہ پانے والے ہیں حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابرین امت سے فیض پایا ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چھوٹی عمر سے ہی علم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے اساتذہ کرام میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں. امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کے موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی جس کا نام ہے موطا امام مالک, جو آج بھی موجود ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہی ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لکھے جانے سے پہلے موطا امام مالک کو ایک بڑا مقام حاصل تھا, اس کو اصح الکتب سے شمار کیا جاتا تھا. لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کی تصنیف کے بعد اب پہلا درجہ بخاری اور مسلم کا آتا ہے. تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے اکتساب فیض لینے کے لیے جب امام شافعی حاضر ہوئے, تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی چھوٹی عمر میں موطا امام مالک جیسی عظیم الشان حدیث کی کتاب حفظ کر لی. یا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حافظہ تھا کہ امام مالک جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری موطا امام مالک زبانی یاد کر لی. اور پھر جب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں یہ موطا امام مالک یعنی انہی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر سنائی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا صرف ایک واسطے سے فیضان ملا ہے, اور وہ یوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد ہیں محرر مذہب نعمانی حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, جو ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو آپ کے بیان کردہ مسائل کو کتابی صورت میں تحریر کرنے والے ہیں, اور فقہ حنفی کا جتنا بھی بنیادی لٹریچر ہے اس کو تصنیف کرنے والے ہیں, امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچتا ہے. اور اس کا سبب یوں بنتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے نکاح کیا, جس کے نتیجے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے سوتیلے بیٹے بنتے ہیں. اب امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم سے بھی براہ راست فیض پانے والے ہیں اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی فیض پانے والے ہیں, انہوں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کی. اور چونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے گھر آ گئے, لہذا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مال بھی ان پر وقف کیا, ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقہ کی جو کتابیں تھیں, یعنی کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو اپنی لائبریری تھی, وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی کو عطا فرمائی. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی اس فضیلت کا اظہار کرتے ہیں کہ فقہ میں جو مجھے رسوخ ملا ہے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کی صحبت میں رہنے اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے ہے. یعنی امام شافعی جو امت کے مجتہد مطلق ہیں, اتنے بڑے محدث اور امام ہیں, تو انہیں بھی فیض ملتا ہے امام اعظم کا امام محمد کے واسطے سے. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حقیقت کا برملا اظہار بھی فرماتے ہیں کہ علم فقہ کے معاملے میں تمام لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عیال ہیں, یعنی ان کے محتاج ہیں کہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے مجتہدین نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگردوں ان کے تلامذہ سے فیض پایا ہے, علم کی برکتیں پائی ہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف موضوعات پر تصانیف بھی فرمائی ہیں, کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں, جن کا بیان آپ کی سیرت میں ملتا ہے. مدنی چہل کے ناظرین حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی اچھی صفات کے حامل تھے. علم کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اعلیٰ کردار تھا اور اچھے اوصاف اور اخلاق آپ کی شخصیت کا حصہ تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کے حوالے سے اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی سخاوت عطا فرمائی تھی. آپ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے اور بالخصوص جو آپ کے شاگرد اور تلامذہ تھے ان پر آپ مال خرچ کیا کرتے تھے. آپ کے پاس کہیں سے بھی کوئی مال آتا تو اپنے پاس اس کو جمع کر کے نہ رکھتے بلکہ لوگوں میں تصدق کر دیا کرتے تھے. آپ کے پاس دینار آتے یعنی سونے کے سکے آتے تو آپ اس کو اپنے پاس بچا کر نہ رکھتے بلکہ جو بھی مانگنے آتا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو عطا فرما دیتے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حوالے سے کئی ایسی باتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسا اعلیٰ کردار عطا فرمایا ہے اور کیسا تقوی عطا فرمایا ہے. چنانچہ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرکات المفاتی میں جہاں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا، آپ کا ترجمہ اور آپ کا تعارف ذکر کیا، وہاں پر علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی قسم نہیں کھائی، خواہ سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ مدنی چل کے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں قسم ذکر نہ کرے۔ اگرچہ سچی قسم کھانا شرن جائز ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت اور جلالت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں کیسی ہے کہ سچی قسم بھی آپ ذکر نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے علم دین سیکھنے سکھانے میں، دین کی خدمت کرنے میں، لیکن زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موقع پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلاف واقع بات نہیں کرتے، جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت سے ہٹ کر جو بات کی جاتی ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، جو کہ گناہ ہے اور بعض صورتوں میں اس کی بہت زیادہ پکڑ ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کی آفات میں ایک بہت بڑی آفت جھوٹ بھی ہے، کذب بیانی بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ اخلاق کریمہ عطا فرمائے کہ ساری زندگی آپ جھوٹ سے پاک رہے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نظافت اور سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی غسل جمعہ کو ترک نہیں کیا، یعنی جمعۃ المبارک کے دن جو نہانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ جمعے کا دن آیا ہو اور میں نے جمعے کا غسل ترک کر دیا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب کا یہ عالم ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قال الرسول، کہ رسول نے کہا، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یوں کہا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی صرف رسول کہنا یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پسند نہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس انداز میں لیا جائے، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے تو صرف رسول نہ کہے بلکہ رسول اللہ کہے۔ اور یہ امت کے اکابرین اور بڑے بڑے علماء کے مزاج میں رہا ہے، بلکہ تمام ہی علماء کے مزاج میں رہا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں چنے ہوئے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر ایسے ٹائٹل اور لقب اور نام اور لفظ سے اجتناب کرتے ہیں اور اجتناب کرنے کا درس دیتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ تنقیص شان ہو، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے میں کمی کا کوئی شائبہ ہو، بلکہ امت کو یہی درس دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور امت کے اکابرین کا جب بھی تذکرہ کیا جائے تو ان کے لیے شستہ، نکھرے ہوئے اور چنیدہ اور عمدہ عمدہ الفاظ اور القاب کا استعمال کیا جائے۔ مدنی چل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی حکمت سے بھی نوازا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو ملفوظات ہیں، بڑے ایمان افروز بھی ہیں، نصیحت آموز بھی ہیں۔ چند آپ کے اقوال ہم سنتے ہیں جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک مقام پر ذکر فرمایا کہ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ۔ ایک ہے علم دین کا حصول، فرض علم حاصل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ نفلی عبادت کرنا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم کا حصول نفلی نماز سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فرض واجب عبادت اور سنت موقعہ غیر موقعہ کی ادائیگی کے بعد جو بقیہ وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے میں اس وقت کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن بنتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کروں، کسی مسلمان بھائی کے قول میں، فعل میں، اس کے کردار میں اگر ہمیں کوئی نقص نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے، تو بعض اوقات یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے اس عیب کو، نقص کو دور کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کی اصلاح کا سامان کریں۔ لیکن اصلاح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک موقع محل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کس انداز میں کرنی ہے، اس حوالے سے علماء کرام نے بڑے پیارے پیارے اصول مرتب فرمائے ہیں، بالخصوص صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، یہ اپنی مایا ناز اور شہرہ آفاق تصنیف بہار شریعت کے 16ویں حصے میں اس طرح کے آداب ذکر کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کی بھی کچھ آداب ہیں، یہ حکم دینا کب لازم ہوتا ہے اور کس کو لازم ہوتا ہے اور کس انداز میں کس پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے تاکہ فساد بھی نہ ہو اور اصلاح کا سامان ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دیگر مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح کس انداز میں کرنی ہے ان آداب کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی جو ہمیں ایک دینی مقصد دیتے ہیں، ایک مدنی مقصد دیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس مقصد کو اپنانا ہے، لیکن اس مقصد پر عمل کرنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت بھی وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں میں، اپنی تحاریر میں، اپنے ملفوظات میں ان آداب کو ذکر فرماتے ہیں اور اپنے کردار کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں کہ بندے کی اصلاح کس طرح کرنی ہے، کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کی عزت میں بھی فرق نہ آئے، اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اصلاح کا ایک انداز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو علیحدگی میں نصیحت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو علل اعلان نصیحت کرتا ہے، سب کے سامنے نصیحت کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے بھائی کو ذلیل کر رہا ہے۔ مدنی چہل کے ناظرین، یہ آداب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات علیحدگی میں اگر کی جائے، پوشیدگی میں کی جائے، تو انسان اس اصلاح کو قبول بھی کرتا ہے اور اس عیب، برائی یا گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہی بات سب کے سامنے علل اعلان بیان کی جائے تو بعض اوقات نفس آڑے آتا ہے اور انسان اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، اس عیب کو دور کرنے کے بجائے، مزید ضدی ہو جاتا ہے اور ضد پر آ کر اس برائی کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کے سامنے ٹوکنا ضروری بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن پر یہ لازم بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے اصلاح کی جائے، تو یہ اپنے اپنے ایک آداب اور معاملات ہوتے ہیں، شخصیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کی اصلاح کی جا رہی ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون اصلاح کر رہا ہے، لیکن عموماً انداز یہ اختیار کرنا چاہیے کہ علیحدگی میں اگر ہم اپنے اسلامی بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اصلاح کا سامان ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو علیحدگی میں، پوشیدگی میں سمجھانا گویا اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، اور سب کے سامنے سمجھانا گویا کہ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کرام کی عظمت و شان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ رب تبارک و تعالی کا علماء کرام پر احسان ہے کہ یہ علم رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو اپنی معرفت اور ولایت عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ علم بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شریعت کے علم سے جاہل ہو، معرفت الہی کے معاملے میں جاہل ہو، شریعت سے ناواقف اور معاذ اللہ شریعت کا باغی ہو اور اس کو ولایت مل جائے، قرب الہی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی ولایت عطا فرماتا ہے تو اس کو علم عطا فرماتا ہے، یا تو ولایت سے پہلے ہی علم ہوتا ہے، اور اگر علم نہ ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو کہ اپنے بندے کو ولایت عطا کرنی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پہلے علم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو ذکر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ لو لم یکن العلماء اولیاء فلیس للہ ولی، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہ ہوں تو پھر اللہ کا ولی کوئی نہیں، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مت تخذ اللہ ولیا جاہلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ تو یہ علماء کرام ایک اصول بھی ذکر کرتے ہیں کہ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ہر ولی عالم ضرور ہوگا۔ اب عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مروجہ درس نظامی کیا جائے، مروجہ علوم پڑھے جائیں، ڈگری حاصل کی جائے کسی مدرسے سے، تبھی انسان عالم بنتا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو شریعت کی معرفت رکھنے والا ہے اور جس پر شرعی اعتبار سے عالم کی تعریف صادق آتی ہے، پوری اترتی ہے، جو علم رکھنے والا ہے، شریعت کو جاننے والا ہے، جس کو علماء کرام علماء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں وہ ایسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کے ولی بننے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن ہر عالم ولی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا، اور اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہ ہوں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن خوش نصیبوں کو ولایت عطا فرمائی ہے تو ان کو علم کے زیور سے آراستہ بھی فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے جہاں علماء کرام کی عظمت و شان بیان کی ہے، وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابرین امت کا بڑا ادب و احترام کرنے والے تھے۔ بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا ایک قرب بھی حاصل تھا اور بڑی عقیدت اور محبت بھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات کا ظاہری زمانہ نہ پایا، لیکن آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگردوں اور بالخصوص حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا فیض پایا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گرویدہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قلبی اور روحانی تعلق قائم کیا، اور اس کے متعلق کئی واقعات بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شعر آفاق تصنیف رد المحتار حاشیہ ابن عابدین یعنی کہ فتاوی شامی میں، جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، وہاں پر اس بات کو ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم سے بڑی برکت لینے والے تھے۔ پتہ چل کے ناظرین، آپ سوچیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کے دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے، یعنی بظاہر امام شافعی امام اعظم کی زیارت بھی نہیں کرتے، ان کا زمانہ اور صحبت بھی نہیں پاتے، تو پھر یہ برکت کا حصول کیسے ہے؟ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بیان کیا۔ چنانچہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شامی میں ذکر کرتے ہیں کہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، انی لاتبرک بابی حنیفہ۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، یہ مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس مختصر سے جملے میں عقیدت کا بھی بیان ہے اور عقیدے کا بھی بیان ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت کے مسلمہ امام ہیں، اتنے بڑے محدث بھی ہیں اور امت کے اتنے بڑے مجتہد مطلق بھی ہیں کہ کروڑوں شافعی مسلمان جن کو فالو کرتے ہیں، جن کی ہدایات اور جن کی رہنمائی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی سعادت پاتے ہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی عقیدت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس میں اسلامی عقیدے کا بھی بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انی لاتبرک بابی حنیفہ، کہ بے شک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ یعنی ایک اسلامی عقیدہ ہے جسے تبرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنی عادات کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے اس بات کو پروف کیا اور ثابت کیا کہ بزرگوں سے، بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح برکت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ساری امت میں ایک تسلسل چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ تو تبرک کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اور امام اعظم سے اپنی عقیدت کا بیان کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انی لاتبرک بابی حنیفہ، کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ امت کا ایک بہت بڑا امام امت کے دوسرے بڑے امام سے برکت حاصل کر رہا ہے، لیکن بظاہر امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا میں موجود نہیں، اپنے مزار انور میں ہے۔ تو اب یہ برکت کا حصول کس طرح ہے؟ یعنی ایک بظاہر زندہ شخص وصال کیے ہوئے بزرگ سے کس طرح برکت لے سکتا ہے؟ چنانچہ اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرکد آپ کی قبر انور کے پاس آتا ہوں، آپ کے مزار پر حاضری دیتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ صلیت رکعتین، میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں، وسألت اللہ تعالی، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہوں، رب سے دعا کرتا ہوں۔ لیکن وہ رب سے دعا کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا، عند قبره، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس۔ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت ایک انداز ہے جو امت میں چلا آ رہا ہے۔ امت کے اتنے بڑے بڑے اکابرین نے اس انداز کو اپنایا ہے کہ دعا تو رب نے قبول کرنی ہے، دعا تو رب سے مانگنی ہے، التجائیں تو رب سے کرنی ہیں، حاجتوں اور مشکلات میں رب ہی کو پکارنا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ اپنانا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف گھر سے بیٹھے بیٹھے دعا نہیں کرتے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہو جاتا ہوں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، عبادت رب کی کرتا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، لیکن یہ سوال امام اعظم کی قبر انور کے قرب میں ہوتا ہے، گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی قرب کی برکتیں لیتے ہوئے، آپ سے تبرک لیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فتق دا سرین، تو فوراً ہی میری وہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امت کے ائمہ کا، مجتہدین کا، اکابرین امت کا عقیدہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزار پر جا کر جب رب سے دعا کی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں ان نیک بندوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی برکت سے اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی حاجت روائی فرماتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے، معاذ اللہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں اپناتا، یہ انداز اختیار نہیں کرتا کہ معاذ اللہ اگر رب نہ چاہے تب بھی یہ قبر والے بزرگ جو ہیں یہ ہمیں کچھ دیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کو رب کا بندہ سمجھا جاتا ہے، قرب الہی میں خاص مقام پانے والا سمجھا جاتا ہے اور مانگا رب سے ہی جاتا ہے، لیکن اس مانگنے میں ان نیک بندوں کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے وسیلے کے صدقے میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب و احترام امام شافعی کس طرح کیا کرتے تھے کہ امام شافعی جو ایک فقہ کے بانی ہیں، اپنے ایک پورے مسلک کے بانی ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمان آپ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، فقہ شافعی جو آپ سے منسوب ہے، آپ ہی کی مدون کردہ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ نماز فجر میں قنوت پڑھی جاتی ہے، شوافع مسلمان اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن امام شافعی جو خود مجتہد مطلق ہیں، اپنے فالوورز کو قنوت کا حکم دینے والے ہیں، لیکن جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس نماز میں قنوت نہیں پڑھتے۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اے امام شافعی، آپ اپنی فقہ کے بانی ہیں، اپنے مسلک کے بانی ہیں اور آپ کے باقاعدہ اصول ہیں، اور فقہ شافعی میں آپ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق نماز فجر میں قنوت پڑھا جاتا ہے لیکن آپ نہیں پڑھتے، تو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں تأدبم مع صاحب ھذا القبر، کہ اس مزار میں جو ہستی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ادب کرتے ہوئے میں قنوت نہیں پڑھتا۔ یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مجتہد ہیں، آپ کا اجتہاد ہے، آپ کا ایک موقف ہے، لیکن اس موقف کا اظہار امام شافعی امام اعظم کی بارگاہ میں نہیں کرتے۔ امام اعظم اگرچہ بظاہر اپنے مزار میں موجود ہیں لیکن ان کا ادب ایسا ہے کہ امام شافعی اس ادب میں قنوت کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اکابرین امت کا فیض پانے، ان کا ادب کرنے، ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے کہ آپ کے پھر بڑے بڑے شاگرد اس امت میں آئے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت کا نام ہے، اور پھر امام احمد بن حنبل نے آگے جو شاگرد تیار کیے ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امت کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، تو یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز انور پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کو جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کا خصوصی فیض ملا ہے اس سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لے، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لے۔